بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كسبياري كتاب كشرح كدرس جاري ہے، اور ہم آج کے درس ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الجنائز، جنازے کے احکام اور مسائل کا بیان. پوائنٹ نمبر 152 سے 192 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. 192 شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقن موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقن موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والوں اپنے مرنے والوں کی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، رواہ مسلم. اور اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بستر مرگ پر ہو اور آخری لمحے ہوں اس دنیا سے رخصت ہونے کے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ. بعض علماء نے کہا کہ آپ اسے کہو، حکم دو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ قول بھی علماء کا موجود ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. لقن فعل امر ہے، اور اس شخص کو جو بستر مرگ پر ہے، جو مرنے والا ہے، آپ انہیں کہو لا الہ الا اللہ. اور بعض العلماء نے کہا ہے کہ آپ حکم نہ دو، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا. جن لوگوں نے کہا کہ حکم مت دو، ان میں ایک یہ شبہ ہے کہ اگر اس شخص نے انکار کر دیا گویا کہ وہ کلمے سے انکار کرے گا، تو اس لیے اس پہ نعوذ باللہ اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے. لیکن اب جب آپ اس حکم نہیں دیں گے اور صرف کلمہ پڑھتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ خود پڑھ لے گا، نہیں بھی پڑھے گا تو انکار کم سے کم نہیں کرے گا، اس کا خاتمہ کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ انکار بھی کر دیتا ہے سکرات الموت میں، اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے، اگر وہ انکار بھی کر دیتا ہے تو وہ کلمہ کا انکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب انسان کے ہوش حواس میں نہ ہو اور موت کی شدت ہو، وہ طاری ہو اس وقت اس پر تکلیف، اور وہ نہ پڑھ سکے یا انکار کر دے پڑھنے سے، تو اس پر کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہیں بلند آواز میں، تاکہ وہ بھی سن لے، اور اکثر لوگ وہ کلمہ پڑھ ہی لیتے الحمدللہ. پھر شاسا فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 193، وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو. اس نسائی ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اسے کہا کہ پڑھا جا سکتا ہے، آپ سورۃ یاسین پڑھا کریں، لیکن اسے کوئی دلیل نہیں ہے. اور سورۃ یاسین پڑھنا جو ہے مرنے والے شخص کے بدعت ہے، جائز نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 194، شیخ صاحب فرماتے ہیں تجہیز المیت، اور میت کو تیار کرنا، بغسلی ہی و تکفینی ہی و صلاۃ علیہ و حملہ و دفنہ فرض و کفایت. تجہیز میت کا حکم کیا ہے اور تجہیز میت کا کیا مطلب ہے، دونوں چیزیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. تجہیز المیت یعنی میت کو تیار کرنا مرنے کے بعد، جو ہے اس کا حکم کیا ہے، فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، اگر
کچھ لوگ اس کا عمل کر لے تو سارے کے فرض سے باقی،
اگر کچھ لوگ اس پہ عمل کر لیں تو باقی لوگ جو عمل نہیں کرتے اس پر، ان پر کوئی مواخذہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس پر اجماع ہے کہ فرض کفایہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ. دلیل کیا فرض کفایہ ہے، اس پہ اجماع ہے، اور اجماع ابن المنذر نے نقل کیا ہے اجماع میں صفحہ نمبر 11 میں، اور امام ابن حزم نے مراتب الاجماع میں صفحہ نمبر 34 میں، اور ابن عبد البر تمہید میں بھی نقل کیا ہے. امام نووی نے، دیگر علماء نے بھی، ابن حجر نے بھی یہ اجماع نقل کیا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے. اچھا، اس میں کیا کیا جاتا ہے تجہیز المیت میں، بغسل ہی، غسل دینا، تکفینی ہی کفن دینا، وہ صلاۃ علی نماز جنازہ پڑھنا، وہ حملی اسے اٹھانا، وہ دفنی اسے دفن کرنا، کتنی چیزیں ہیں؟ پانچ چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 195، جیسا فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسرع بالجنازہ، جنازہ کو جلدی لے کر جاؤ، فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ، اگر صالح ہے یہ شخص جو مر چکا ہے، جنازہ جو ہے صالح شخص کا ہے، تو خیر کی طرف اسے جلدی لے جانے کی کر رہے ہو، وإن كانت غیر ذلك، اگر اس کے علاوہ کچھ ہو، فشر تضعونه فی رقابکم، تو شر ہے جو تم لوگوں نے اپنے کندھوں پر یا گردنوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت، متفق علیہ حدیث ہے۔ مرنے والے کی دو قسمیں ہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور مرنا ہم سب نہیں، یہ بھی حقیقت ہے، یہ وہ کڑوا سچ ہے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں، موت نے آنا ہے، اچانک آنا ہے بغیر خبر کے، اور اس کے لیے بیمار ہونا بھی لازمی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں تندرست ہوتے ہیں، کوئی علت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں ہے، اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ خبر ملتی ہے کہ فلان نماز کے وقت جو ہے فلان شخص کا نماز جنازہ ہے، آپ بھی شریک ہوں، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں، آپ ان دونوں میں سے ایک لازمی ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو بات ہے کہ نمازیں میں، جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو جنازے کو زیادہ دیر رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اسرع بالجنازہ واضح حدیث ہے، جلدی کرنا ہے۔ پھر اس کے ایک میڈیکل وجہ بھی ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ، کیونکہ جتنا وقت زیادہ ہو جاتا ہے باڈی میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر بیکٹیریا اپنا کام کرتی ہے، پھر بو بھی آ سکتی ہے، اور بہت سارے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، تو نمازیں میں، جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، پہلی بات ہے۔ پھر حدیث میں دوسری بڑا پیغام یہ ہے کہ اس میں اگر اچھا ہے تو آپ خیر کی طرف لے جانے سے جلدی کرنی ہے نا، اب بات جلدی کرنی کی ہے، جلدی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں، اگر اچھا ہے تو اس کو دیر کیوں کر رہے ہو، اچھائی کی طرف جانے دو نا، اس کو قبر میں جنت کا باغ ہے، اس کے لیے کیوں دیر کر رہے ہو؟ اور اگر برا ہے تو اپنے گردنوں سے اس برائی کو، اس شر کو، اپنے جان چھوڑو اپنی، کیوں اس کو اٹھائے ہوئے تم لوگوں نے؟ تو دونوں صورتوں میں جلدی کرنی ہے کہ نہیں؟ جلدی کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اس وقت، اپنا محاسبہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک ہم کہاں پہ ہیں؟ اگر خیر پر ہیں تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اگر کسی اور طرف ہیں تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس راستے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو خیر کا راستہ ہے، اور اس پر ہمارا خاتمہ ہو۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 196، وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ احمد الترمذی۔ مومن کی نفس جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اپنے قرض کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، بڑی یہ خطرناک بات ہے، مومن کی نفس لٹکی ہوئی ہے اس کے قرضے کے ساتھ، اس کے قرض کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ، جب تک کہ اس کا قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ اسے احمد ترمذی نے روایت کی اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے۔ قرض لینا تو آسان ہے، لوگ لے لیتے ہیں، لیکن قرض دینے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، صرف یہ حدیث نہیں ہے، اور بھی احادیث ہیں جس میں وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دینار کی وجہ سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے پڑھنے سے انکار کر دیا، 2 دینار کی وجہ سے۔ کچھ روایت میں 1 دینار بھی آیا ہے، لیکن جو معروف روایت ہے 2 دینار والی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے، پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز جنازہ پڑھیے، میں اس کے ذمہ دار ہوں، اس قرض کے دے کے 2 دینار میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے ہیں جنازہ کی، اور فجر کی نماز اگلے دن جا کے پوچھتے ہیں، کیا تم نے اپنے بھائی کے قرض کی ادائیگی کی ہے کہ نہیں؟ جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی۔ اور جو شخص قرض لیتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے واپس دینا ہے، اور وہ قاصر ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے تو اس نیت کی بنیاد پر تو اس کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے قرض تو لے لیا ہے اب لے کر دکھاؤ, اللہ رحم کرے, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا قرض تو لے لے پھر دیکھتے نہیں ہیں, پرواہ نہیں کرتے, میرا بھائی موت نے اچانک آنا ہے, یہ نہ سمجھے کہ قرض لینا آسان ہو, بھائی آپ بھروسہ کر کے دے دیں گے اس لیے کہ آپ کو جان پہچان ہو, یہ ساری باتیں ہیں. تو قرض کی ادائیگی لازمی ہے, اور مرنے سے پہلے اپنے قرض سے جان چھڑا لیں, ورنہ اگر نیک اور صالح ہے تو اس کے جنت کا باغ, اس کے جو بھی خیر اس سے جڑا ہوا ہے سب لٹکا ہوا ہے, نہیں وہاں تک پہنچے گا اس خیر کی طرف جو اس کے لیے اللہ نے مرتب فرمائے مرنے کے بعد, جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. نفس المؤمنی معلقۃ بدینہ حتى یقضى عنہ, واضح الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور قرض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو انہوں نے قرض لیا ہوا ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس وعید سے بچا لیں اور قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے لیے مؤثر فرمائے. پوائنٹ نمبر 197 شیخ صاحب فرماتے ہیں والواجب فی الکفن, اب کفن میں کیا واجب ہے, کفن کیسے دیا جاتا ہے, ثوب یستر جمیعہ, ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ لے, جیسے کہ صدر خباب کی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے صرف اللہ کے لیے اس نیت سے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے, اور ان میں سے جو ہمارے ساتھی مصعب بن عمیر جن کی احد کے دن قتل کیا گیا مصعب بن عمیر کو, تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تاکہ ہم اس کو کفن دیں, کفن کپڑا ہمارے پاس نہیں تھا, تو ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا جو ہمارے پاس تھا, اگر ہم اس پہ ڈال دیا, اگر ہم سر کو ڈھانپتے تو پاؤں باہر آ جاتے, تو پاؤں کو ڈھانپتے تو سر باہر آ جاتا تھا, تو تب ہم نے پاؤں کو ڈھانپ لیا اور سر جو ہے باہر رہا, اس کو ہم ڈھانپ نہ سکے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سر کو ڈھانپ لیں اور ٹانگوں پر یا پاؤں پر ایک ادخر سے ایک آتا ہے وہ چیز, وہ ہم نے رکھ دی ہے. تو اس سے یہ دلیل علماء نے پکڑی ہے کہ ایک کپڑا کافی ہوتا ہے کفن کے لیے, سوائے اصل محرمی وجہ المحرمہ تھی, اگلے جملے جو شیخ صاحب کے یہ ہیں, سوائے احرام کی حالت میں مرنے والے شخص کے سر کے اور احرام کی حالت میں مرنے والی عورت کے چہرے کے, ان کو نہیں ڈھانپا جائے گا. محرم کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی معروف حدیث ہے متفق علیہ حدیث میں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص عرفات کے میدان میں یعنی احرام کی حالت میں اپنی اونٹنے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, تو اونٹنے سے جا کے گرا اور شخص کی وفات ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر, اسے غسل دو پانی اور بیری کے ساتھ, وکفنوا فی ثوبین, اور دو کپڑوں میں اسے کفن دو, ولا تحنطوه, اور حنوط جو ہے خاص کر میں خوشبو ہوتی ہے وہ نہ لگاؤ, ولا تخمروا رأسه, اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ شخص دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے یہ شخص دوبارہ زندہ کیا جائے گا. متفق علیہ حدیث, اس حدیث میں جو احرام کی حالت میں شخص مر جاتا ہے تو اس کے سر کو نہیں ڈھانپا جاتا. اور یا آ رہا ہوں عورت کی طرف آ رہا ہوں, جو عورت ہے اس کے تعلق سے, کیونکہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے وجہ المحرمتی, اور محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپا جائے گا, اور اس میں قول پیش کرتے ہیں صدر عبداللہ بن عمر کا کہ احرام المرأتی فی وجہ و احرام الرجل فی رأسہ, کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے اور مرد کا احرام اس کے سر پر ہوتا ہے. اور اسے بیہقی نے روایت کیا ہے, اور ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے. اچھا, کیا عورت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے. اب فقہ میں تو یہ بات آئی ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ عورت کو چہرے کو احرام کی حالت میں اگر عورت مر جائے اس کے چہرے کو نہیں ڈھانپا جائے گا, یہ فقہ میں فقہ حکم ہے. اور قول بیان کرتے سیدنا عبداللہ بن عمر کا، اور میں عبدالبر نے اجماع نقل کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین شرح ممتع میں جلد نمبر 7 صفحہ 165 میں فرماتے ہیں، عورت پر حرام ہے، محرم عورت جو ہے احرام کی حالت میں عورت پر حرام ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ لے، سر کو ڈھانپنے سے کیا مراد ہے، چہرے کو ڈھانپنے سے کیا مراد ہے، کہ کوئی ایسا کپڑا نہ ہو جو چہرے کی اوپر جیسے کہ سائز ہے اس کے مطابق اسے پہنا گیا ہو، ایسی لگے جیسے کہ نقاب، نقاب سے منع کیا ہے، چہرے کو ڈھانپنے سے نہیں منع کیا گیا ہے، بلکہ سنت یہ ہے جیسے سید عائشہ کے حدیث سے بخاری میں آیا ہے، سنت کیا ہے، جب سفر کی حالت میں کچھ لوگ قافلہ آ جاتا تھا تو سید عائشہ فرماتی کہ ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرتی تھیں، اب سدل کر کے اپنے جو سر کا جو کپڑا تھا وہ چہرے پہ ڈال لیتی تھیں، لیکن منع کس چیز سے کیا گیا، نقاب سے منع کیا گیا، احرام کی حالت میں عورتوں کے نقاب منع ہے اور دستانے پہنا سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نقاب اور چیز ہے، جس علماء نے کیا کہا ہے کہ جو جسم کے حصوں کے کپڑے ہوں وہ ان پر نہیں پہن، قمیض نہیں پہن سکتے آپ، شلوار نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے نا، پینٹ وغیرہ نہیں پہن سکتے، کیونکہ جسم کے حصے پر یہ سلے ہوتے ہیں، اور سلائی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، ٹھیک ہے نا، جسم کے کسی حصے پر کوئی کپڑا آپ نہیں پہن سکتے جو اس حصے کے مطابق بنا ہوا ہو، چاہے سلائی ہو یا چاہے سلائی نہ ہو، آج کل پلاسٹک کے آ رہے ہیں اس میں سلائی نہیں ہوتی، دھاگا نہیں ہوتا اس میں، تو مگر سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، بالکل نہیں جائز ہے، اس میں لفظ جو سلائی کا ہے وہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، وہ علماء اس لیے بیان کرتے ہیں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ جسم کے حصے کی بناوٹ کے مطابق نہ ہو، کہ ایسے خاص نہ بنایا گیا جیسے کہ سر کی ٹوپی ہے مردوں کے لیے، قمیض ہے، شلوار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جسم کے خاص حصوں کے لیے خاص بنائی جاتی ہیں، تو لفظ کیونکہ اس وقت کوئی پلاسٹک نہیں تھی، اس وقت کوئی گلو وغیرہ اس طریقے سے نہیں استعمال ہوتی تھی، اس لیے لفظ سلائی کا آیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے بعض سلف کا لفظ ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ سلے کپڑے مت پہنے محرم کے لیے، تو عورت کے تعلق سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں چہرے کو ڈھانپنے سے مراد جو اجماع میں نقل کیا بعض علماء نے اور سید عبداللہ بن عمر کے قول میں بھی آیا ہے، اس سے مراد ہے کہ نقاب مراد ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نقاب نہیں کر سکتے عورت جو ہے، اور ضابط یہ ہے کہ یہ کہنا کہ احرام ورد فوجیہ یہ ضعیف ہے، پورے چہرے سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد صرف نقاب ہے جس سے کہ حدیث میں آیا ہے، اور منع کی مطلب یہ ہے اگر ان کے یہ مراد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خاص حصے کے لیے وہ کپڑے پہننے سے منع کیا گیا تو بات درست ہے، لیکن اگر وہ اسے یہ سمجھتے ہیں پورے سر کو ڈھانپنے سے، پورے چہرے کو ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے، فہذا غیر صحیح، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے منع کیا ہو عورت کو، محرم عورت جو احرام کی حالت میں عورت کے، کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، اسے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جو منع کیا وہ نقاب سے منع کیا ہے، اور نقاب جو ہے وہ اخص من تغطیۃ الوجہ، پورے چہرے سے مخصوص ہے نقاب جو ہے، پورا چہرہ نہیں بلکہ چہرے کا ایک خاص حصے کے لیے ہے، کیونکہ نقاب جو ہے وہ بھی چہرے پر پہنا جاتا ہے، تو عورت کو جیسے یعنی مرد کو منع کیا گیا قمیض سے، عورت کو چہرے کے لباس سے منع کیا جیسے کہ مرد کو جسم کے لباس سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ جو ہے ڈھانپا جائے گا کہ نہیں ڈھانپا جائے گا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 198 وصفۃ الصلاۃ علیہ، اور جو نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے، ان یقوم فیکبر، کہ امام کھڑا ہو جائے گا اور تکبیر پڑھے گا، فقر الفاتحہ پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، ثم یکبر پھر تکبیر پڑھے گا، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، ثم یکبر پھر تکبیر پڑھے گا، ویدعو للمیت پھر میت کے لیے دعا کرے گا، فیقول، اور یہ دعا مسنون ہے، چند دعائیں نوٹ کریں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیقول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحی علی الاسلام، من توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں موجود ہے، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور دوسرے الفاظ جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله۔ اور یہ جملہ جو ہے اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، یہ حدیث جو ہے سنن ابو ہریرہ کے حدیث میں آیا ہے، ابن حبان و عبد الرزاق مصنف میں، اور کچھ اور الفاظ بھی ہیں یعنی ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی میں مختلف یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہاں پر شیخ صاحب نے سب کو جوڑ دیا ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ہم الگ سے حدیث نہیں پڑھتے، یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، تو اس وقت جو نماز جنازہ کا جو امام جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے وہ یہ تمام دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور دعا پڑھنے کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کان صغیرا قال بعد الدعاء الام، اگر چھوٹا بچہ جو مر چکا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو اس عام دعا کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم۔ اسے ابو يعلى نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی اسے نہیں، ابو علی نہیں، اس کی روایت جو ہے عن المعبود میں ہے، لیکن جو صحیح قول ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ جو ہیں بچوں کے الگ سے یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہیں، لیکن عموم میں یہ ثابت، جیسے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا، صغیر کبیر میں یہ سب شامل ہو گئے ہیں۔ الگ سے بعض جو الفاظ ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ عن المعبود میں مصنف کہتا ہے لم يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح انه علم اصحابه دعاء اخر للميت الصغير، کہ ثابت نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو کوئی اور دعا چھوٹے بچے کے لیے سکھائی ہو سوائے اس دعا کے جو بڑوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا الى اخر الحدیث۔ لیکن بعض سلف سے کچھ الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیہقی نے روایت کی، عبد الرزاق میں بھی ہے، جب چھوٹے بچے پہ نماز پڑھتے تو یہ الفاظ کہتے، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، یہ ان سے ثابت ہے۔ اور حسن بصری سے بھی کچھ ایسے الفاظ ہے، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا، اور غلیل علی البانی نے کچھ ایسے اور بھی یعنی اذکار نقل کیے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 199، ثم یکبر ویسلم، پھر تکبیر پڑھتا ہے چوتھی یعنی، اور پھر سلام کرتا ہے، اور اس پر اجماع ہے، ابن عبد البر جو ہے اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا خلاف علمت بین العلماء والصحابۃ والتابعین، میں کوئی خلاف نہیں جانتا علماء کا اس بات میں، صحابہ اور تابعین کا بھی، وما بعد من الفقهاء، جو فقہ کے بعد میں آئے ہیں، فی السلام علی الجنازہ، کے جنواز نماز جنازہ میں سلام کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ صاحب پوائنٹ نمبر 200، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم يموت، کوئی مسلمان شخص نہیں مرتا، فيقوم علی جنازتی 40 رجلا، اور اس کے جنازے پر 40 لوگ یعنی 40 لوگ نماز جنازہ پڑھیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، الا شفعہم اللہ فیہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص نے قبول کر لے گا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے, معروف حدیث ہے, یعنی اگر وہ شخص مر جاتا ہے اس کے نماز جنازہ میں 40 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی جنازہ پڑھ لیتے, بشرط یہ کہ انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو, کیونکہ شرک کرنے والے کا اپنا عمل بھی اکارت ہوتا ہے, تو نماز جنازہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو شرط یہ ہے کہ کبھی شرک نہ کیا ہو. اگر ان لوگوں نے, ان 40 لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے اور کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کو شفیع بنا دے گا قیامت کے دن اس شخص کے لیے. اگر 100 لوگوں نے پڑھی ہو, اگر 1000 نے پڑھی ہو, 10000 نے پڑھی ہو, سبحان اللہ, لیکن شرط ایک ہی ہے, شرک کی گنجائش نہیں ہے, بدعقیدگی کی, کفر عقائد کی گنجائش نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, پوائنٹ نمبر 201, وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قراط, جس نے نماز جنازہ میں شریک ہوا یہاں تک کہ اس پر اسے نماز پڑھ لی ہے, تو اس کو ایک قراط کا اجر ملے گا. ومن شہد حتی تدفن فلہ قراطان, اور جو نماز جنازہ میں شریک ہوا یہاں تک کہ اسے دفن بھی کیا ہے, تو اس کو دو قراط اجر ثواب میں ملے گا. عرض کی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قراطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الجبلین العظیمین, بہت بڑے دو پہاڑوں کی مانند. قراط پہاڑ کو کہتے ہیں, قراطین, دو بڑے پہاڑ کی مانند اجر و ثواب ملے گا. اگر نماز جنازہ میں شریک بھی ہوئے اور تدفین میں بھی شریک ہوئے تو دو قراط ہیں, اگر صرف نماز جنازہ میں شریک ہوئے صرف تو ایک قراط ہے, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو مسلمان کو چاہیے, خاص طور پر طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں. اجر عظیم ہے, عمل تنظر بڑا نہیں ہے. اب نماز پڑھتے ہیں فرض نماز, اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں, پھر نماز جنازہ 5 منٹ نہیں لگتے. 5 منٹ کے لیے آپ کو ایک پہاڑ, بڑے پہاڑ کے معنی اجر ثواب مل جاتا ہے. پھر اگر آپ تدفین کے لیے بھی جاتے ہیں تو پھر ایک اور پہاڑ بھی آپ کے نام اعمال میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. کتنا وقت ہوا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے. پورا باب مکمل کریں یا تھک گئے ہیں؟ آڈینس کیا کہتی ہیں؟ آدھا باقی ہے, اگر چاہیں تو آدھا پورا کریں, چاہیں تو یہاں پہ رکیں اور کچھ سوال جواب ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں, نیکسٹ ویک کر لیں گے. چلو, ایک روایت میں احد پہاڑ کا ذکر بھی ہے. جبل تو بہت بڑا پہاڑ, بہت بڑا پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ اصل بات یہ کہ بہت ہی زیادہ اجر ہے. پہاڑ سے مثال دی گئی ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.